متحد کو متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے باہر میں اختلاف کیوں نہ ہو, لیکن جب مسجد میں ایمانداری میں خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی عناد و بغض کو وہاں گھر میں رکھ کر ایمانداری مسجد میں آیا کرو. مقربین سے بھی میں بھی خواہش کرتا ہوں خدا کے لیے ممبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے, لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے, لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے, لوگوں کو اس ممبر حسینی سے محبت کا پیام دو, لوگوں کو اس ممبر حسینی سے اخوت کا پیغام سنا دو, تاکہ جب آپ کے ممبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے, یہ پشتو زبان ہے, یہ سندھی ہے, یہ شمالی علاقہ جات والا ہے, یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہیں.
جمادات ہے, نباتات ہے, چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سب کے ساتھ مخلوق خدا ہے، خدا نے ان کو پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہر چیز کو ہدایت کیا. اگر آپ دیکھتے ہو کہ جماعت مثلا کہکشانات ہے، نظامی شمسیہ ہے، یہ نظامی شمسیہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی خدا کا مخلوق ہے، اور اس میں جو حرکت ہے کہ سارے سیارات سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، خصوصاً ہماری زمین جس کی دو حرکت ہے، حرکت وضعی اور حرکت انتقالی، اور یہ جس سے فصول اربعہ پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کہ ہر ایک سیارہ کلن فی فلک یسبحون اپنے اپنے مدار پر چکر لگاتے ہیں، ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں آتا، اور کبھی موسم گرما کی جگہ پر موسم سرما نہیں آتا. یہ ہدایات، یہ رہنمائی، یہ بھی اس خدا نے دیا ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. درود پر محمد والے محمد پر. کہکشانات کے علاوہ حتی ایٹم کے ذرے میں جو وہ چھوٹی چیز ہی جو حرکت کرتے ہیں، حتی ان کی حرکت بھی ان کے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ طبیعت نے اس کو نہیں بخشا ہے، یہ بھی خدا نے اس کو دیا ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر وہ اپنے اپنے مدار سے نکل گئی تو اس کے خطرات پھر سائنسدان ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنے عظیم خطرات اس کے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نباتات کی طرف نظر فرمائیے، اگر آپ ایک درخت سیب کا درخت لگاتے ہو، یہ درخت پھر حرکت کرتا ہے، ہدایت ہوتا ہے، یہ طبیعت نے اس کو نہیں دی ہے، یہ بھی خدا نے اس کو دیا ہے. لذا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سیب کے درخت نے کبھی غلطی کی ہو کہ اس پر سیب کی جگہ پر مثلا نشپاتی نکل جائے. یہ ہدایت، یہ رہنمائی ان نباتات کو بھی خدا نے عطا کیا ہے. حیوانات بھی اسی طرح خداوند متعال نے بعد از ان کے حیوانات کو پیدا کیا تو ان کو زندگی گزارنے کے لیے خداوند متعال نے غرائز عطا کیے. ان کے ذریعے یہ حیوانات بہترین طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. مثلا شہد کی مکی کو آپ دیکھ لیں، کس نے اس کو بتایا ہے کہ تم یوں انتظام کرو؟ کس انجینئرنگ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا ہے کہ اپنے گھر کو یوں بناؤ؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. خدا ہے جس نے الہام کیا شہد کی مکی کو، خدا ہے جس نے اس شہد کی مکی کو غریزہ عطا کیا، خدا ہے جس نے اس شہد کی مکی کی رہنمائی فرمائی کہ تجھے کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اور کس طریقے سے اپنے گھر کو بنانا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے، مرحوم شہید مطہری رحمت اللہ علیہ دہ گفتا اخبار میں ایک مقالہ ہے اس میں یہ مثال دیتے ہیں. البتہ وہ فکر دینی اور فکر اسلامی کے مناسبت سے ایک مقالہ ہے اس میں, کہ ایک حیوان ہے جو شہد کی مکی سے چھوٹا ہے اور عام مکی سے بڑا ہے, یہ زندگی گزارتا ہے. جب اس کے مرنے کے دن نزدیک ہو جاتے ہیں تو یہ حیوان جا کر ایک کیڑے کو پیدا کرتا ہے اور اس کیڑے میں ایک خاص اعصاب ہے اس کو ڈستا ہے, اور پھر اتنا سخت بھی اس کو نہیں ڈستا کہ وہ حیوان مر جائے, اور اتنا آہستہ بھی نہیں ڈستا کہ وہ حیوان حرکات چلتا رہے, نہیں بلکہ ایسا ڈستا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, مرتا نہیں ہے لیکن بے ہوش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ حیوان اس کیڑی کے اوپر انڈے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ حیوان مر جاتا ہے. اس انڈے سے ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ بچے تو اس کی ماں نہیں ہے کہ اس کو کھانا دے دے, تو اس کیڑے کو کھانا شروع کرتا ہے. جب وہ کیڑا تمام ہونے کو لگتا ہے تو اس وقت یہ حیوان کے بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اس وقت یہ اڑتے ہیں اور اپنا زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. اب یہاں پر شہید متحری فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ بھی یہاں پر لاجواب ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا جواب دے دے, اس بچے نے تو ماں کو نہیں دیکھا ہے کہ ماں اس کو بتائے کہ بچہ تم یوں زندگی گزارنا ہے, یہ بھی اسی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے. جب اس کی بھی مرنے کے ایام نزدیک ہو جاتے ہیں تو اسی کیڑی کو یہ بھی پیدا کر کے اسی طرح اس کو ڈستا ہے اور اس پر انڈے دیتا ہے اور پھر یہ مر جاتا ہے, اور ان کا یہ طریقہ نسلن ان نسلن جاری رہتا ہے. اب سوال یہاں ہوتا ہے کہ اس کیڑی کو اس حیوان کو یہ سبق کس نے دلایا؟ آیا طبیعت نے, آیا نیچر نے؟ طبیعت اور نیچر تو بے شعور ہے, ایک بے شعور اور لا شعور شعور سے پر کام کس طرح کر سکتا ہے؟ یہاں وہ کمیونسٹ بھی لاجواب ہو جاتے ہیں اور خدا کی وجود پر اگر بہت معاند نہ ہو تو وہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے درود پڑھی محمد والے محمد پر. اسی طرح دوسرے حیوانات کو دیکھو, میں اس موضوع پر آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا, آپ خود مثالیں لے سکتے ہیں کہ کتے کو خدا نے کس طرح غریزہ عطا کیا ہے, اسی طرح لومڑی کو کس طرح خداوند متعال نے یہ غریزہ عطا کیا ہے, اس کے ذریعے اپنا زندگی گزارتا ہے. کہ توحید مفضل میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اپنے شاگرد کو جو درس فرماتے ہیں ان میں مختلف مثال دیتے ہیں, میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں لومڑی کے متعلق, کہ لومڑی جب اس کو شکار نہیں ملتا, بھوک اس کو لگتا ہے تو وہ صحرا میں کسی جگہ میں لیٹ جاتی ہے اور اپنے پیٹ کو بات سے بروا لیتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسا کہ مردارہ پڑا ہو. جب اوپر سے پرندہ گزرتا ہے خیال کرتا ہے کہ لومڑی مر چکی ہے, آ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے, وہ پرندہ فوراً وہ لومڑی اس کو پکڑ کر کھا لیتا ہے. اب دیکھ لیجیے یہ لومڑی, اس کو یہ چال کس نے بتایا؟ یہ غریزہ خدا نے اس کو دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا زندگی گزار سکے اور اپنا کھانا پینا پیدا کر سکے.
نعرہ تلوار, نعرہ حیدری,
جتا جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو خدا نے پیدا کیا، سب کو پھر خدا نے ہدایت بھی سکھایا، ہدایت بھی دی، لیکن صرف ان سب میں خواہ نبات ہو، خواہ حیوان ہو، خواہ جماعت ہو، ان میں پھر جو خصوصیت انسان کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. خداوند متعال نے اس انسان کی ہدایت کے لیے اور انتظام کیا، اس کو خریدا اس مقدار میں نہیں دیا جو خدا ایک قادر و توانا نے ایک حیوان کو دیا ہے. غرائز کے لحاظ سے حیوانات ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن خدا نے ان کے مقابلے میں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے عقل دے دیا کہ انسان عقل کے ذریعے یہ زندگی گزار لے اس مقصد کے راستے میں جس کے لیے اس انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے. اور پھر خدائے کریم نے صرف عقل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عقل کے لیے ایک ممد، ایک معاون جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، شریعت بھی دے دیا تاکہ یہ شریعت اس عقل کا اگر کسی جگہ عقل کام نہ کر سکے، اصل کا نور کم ہو، تو شریعت اس کو بتائی کہ اے عقل تمہارے لیے یہ راستہ ہے، سعادت کا راستہ. درود پر محمد و آل محمد. اب جب خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے عقل بھی دے دیا جس کو ہم رسول باطنی سمجھتے ہیں، جس کو ہم اصل معیار بندگی انسان سمجھتے ہیں، یعنی اگر ایک انسان بندگی کر لے تو اس کو ثواب اس کے عقل کے مطابق ملے گا. جس طرح وہ عام کے صاحب نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی طرح خصال شیخ صدق میں اور ہماری دوسری احادیث کی کتب میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جزیرے میں ایک عابد رہتا تھا اور ایک ملک ادھر سے گزرنا ہوا اور انہوں نے دیکھ لی اس کی عبادت، تو اس کے دل میں آیا کہ اس کا کتنا عبادت ہوگا، کتنا اس کے عبادت کی وجہ سے اس کا کتنا مقام ہوگا. تو خداوند متعال نے اس ملک پر حقیقت روشن کرنے کے لیے اس کو انسان کے لباس میں ادھر بھیج دیا، جاؤ اس کے مقام آپ کو پتہ چلے. وہ آیا اس کے ساتھ بیٹھا، ماشاءاللہ آپ کی بندگی، آپ کی عبادت ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا، ایسے خلوت آپ کو ملا ہے یہاں پر، نہ مثلا دنیا کی غیبت ہے، نہ کیا ہے نہ کیا ہے، بس صرف ایک آپ ایک خدا کی بندگی ہے. انہوں نے کہا خدا نے مجھے توفیق دیا ہے، لیکن دیکھو یہ مثلا کیسے گھاس ہے، کیسے بہترین مثلا جزیرہ ہے، ہمارے خدا کا کوئی حیوان نہیں ہے، گدھا نہیں ہے کہ یہ مثلا یہ گھاس وغیرہ ضائع ہوتے ہیں، اگر خدا کا ایک مثلا درندہ ہوتا، چرپائے ہوتا، تو یہ مثلا ضائع نہ ہو جاتا. اب جناب علی جب اس ملک نے اس عابد سے یہ بات سنی تو اس کو خود پھر پتا چلا کہ واقعی اس بندے خدا کا کیا مقام ہوگا. تو اسلام میں معیار بھی عقل قرار دے دیا گیا ہے، جیسا کل کے مجلس میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ جب آدم کو مخیر کر دیا کہ یا تم عقل لے لو، یا حیا لے لو، یا دین لے لو، تو انہوں نے جب عقل کو لے لیا، جبرائیل امین نے دین اور حیا کی طرف خطاب کر کے کہ تم چلے جاؤ اپنا کام کرو، تو انہوں دونوں نے کہہ دیا کہ ہم مأمور ہیں، جہاں عقل ہوگا وہاں ہم ہوں گے. تو اب یہ عقل جس کو خدا نے انسان کی رہنمائی کے لیے دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان سعادت حاصل کر لے. اب آئیے کہ ہم مثلا بہترین قسم کے زندگی گزارنے کے لیے اس عقل کو استعمال کر لے، کھانے پینے کے لیے استعمال کرے، اقتدار کے لیے استعمال کرے، یہ عقل نہ ہوا. جس طرح کہ ہمارے حدیث میں بھی ہے یہ عقل نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنائی, کیسے کیسے طریقوں سے اتحادیوں کو سرگردانوں پریشان کر دیا, تو وہ ہٹلر یا ہٹلر کے ساتھیوں کی کپڑیوں میں وہ عقل نہیں ہے, شبیہ بالعقل ہے. یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے مثلا دنیا میں ہاں اس کا نام ریگن ہو, ہاں گورباچوف ہو, ہاں صدام ہو یا کوئی اور جنرل ہو, اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں, کس طریقے سے مثلا مظلوموں کا خون بہاتا ہے, لوگ تو اس کو کہیں گے کہ بڑا عاقل ہے, بڑا ہوشیار و دانا ہے, لیکن صحیح معنوں میں وہ دانا اور ہوشیار نہیں ہے. اگر صدام لاکھوں اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہائے صرف اس لیے کہ وہ مثلا خلیج کا پولیس مین بنے اور مثلا اس عرب ممالک میں وہ سب سے بڑا رہی, یہ عاقل و دانا یہ نہیں ہے. عقل عاقل و دانا وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر فدا نہ کر لے بلکہ دنیا کو آخرت پر قربان کر دے. شاید یہ کتاب میں سنا ہوگا, ابھی مجھے وہ شخص کا نام نہیں یاد نہیں ہے, میرے خیال میں عبد الحمید نام ہے یا کیا, مرحوم شیخ عباسی قمی علی اللہ مقامہ نے تتمۃ المنتہا میں بھی لکھا ہے, دوسری کتب تعلیم میں بھی یہ کہتا ہے کہ ہارون رشید کے کسی علاقے کا گورنر بھی رہ چکا تھا اور ایک مہمان ہے, وہ نقل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس ماہ رمضان میں مہمانی کے طور پر گیا, جب میں اس کے پاس گیا تو اس کے سامنے دسترخوان تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا روزہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ماہ رمضان ہے, بالے میرا روزہ نہیں ہے, مریض ہوں نہ مریض بھی نہیں ہوں, وہ کیوں مسئلہ روزہ کھاتے ہو؟ تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے لیے روزے نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. بندے خدا تم یہ بات کہتے ہو, خدا کے رحمت و مغفرت سے مایوس ہوتے ہو, ایسا بات کیوں کرتے ہو, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ گناہ کیا ہے کہ اس کے بعد میں جتنا بھی میں عبادت کروں, دعا کروں, توبہ کروں, وہ قبول نہیں ہوگا. وہ کیا گناہ تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں گورنر تھا ہارون رشید کا, تو ایک رات میں گھر میں سویا ہوا تھا کہ ہارون رشید کی طرف سے اس کا قاصد آ گیا کہ خلیفہ تجھے بلاتا ہے. میں ڈر گیا کہ اس وقت مجھے بلاتا ہے, یقیناً میرا موت نزدیک ہو گیا ہے. بہرحال میں نے غسل کیا, کپڑوں کے نیچے کپڑ پہن دیا, وہاں جب آیا سلام کیا, دیکھا یہ ہارون ہے اور ایک اس کا یہی غلام ہے, کوئی بھی نہیں ہے. خوف بیٹھ گیا, سلام علیکم سلام علیکم. اس کے بعد میں نے کہہ دیا کہ کس لیے مجھے بلایا, تو اس نے مجھ سے پوچھا, میرا تم سے ایک سوال ہے کہ تم مجھے کس حد تک دوست رکھتے ہو؟ کہا, میں نے جواب دے دیا کہ میں آپ پر اپنے مال قربان کر سکتا ہوں. کہا بہت اچھا, مجھے شاباش کہہ کر چلے جاؤ گا. میں چلا گیا گھر, ابھی نہیں سویا تھا کہ دوبارہ دروازہ کٹکھٹایا کسی نے. جب میں نکلا پھر وہی شخص ہے کہ خلیفہ تجھے بلاتا ہے. دوبارہ میں نے مجھے یقین ہو گیا کہ اس دفعہ تجھے مار دے گا. دوبارہ جب آیا پھر اس نے وہی سوال مجھ سے کیا کہ تم کس حد تک مجھے دوست رکھتے ہو؟ میں نے پھر جواب دیا کہ میں اپنے مال اور اپنے اولاد و جان تک تم پہ قربان کر سکتا ہوں. کہا ماشاءاللہ بارک اللہ شاباش, چلو شاباش, چلے جاؤ. پھر چلا گیا. اب دوبارہ میں نہیں سویا تھا, تیسرے مرتبہ اس کا قاتل جب آیا تو میں نے کہا اب میرا موت کی لی ہے. اب جناب علی جب آیا پھر انہوں نے وہی سوال کیا. میں نے جواب دیا کہ مال اولاد جان دین تک قربانی کے لیے میں تیار ہوں. اس نے کہا اب ٹھیک ہے, یہ لے لو تلوار, یہ خادم آگے آگے, جو کچھ ہی تمہیں کہے گا تمہیں اس پر عمل کرنا. کہا بالکل. وہ خادم آیا, ایک دروازہ انہوں نے کھولا اور اس کے اندر مثلا تین کمرے تھے, پھر وہ ایک کمرہ انہوں نے کھولا, اس میں 20 آدمی ہے جن کے چہروں سے نورانیت متجلی ہے. ایک ایک کو نکالتے رہے اور میں اس کا سر بدن سے کاٹتا رہا. 20 آدمیوں کو میں نے قتل کیا. اس کے بعد دوسرا کمرہ کھولا, اس میں بھی اسی طرح 20 آدمی انہوں نے ایک ایک نکالا, میں نے ایک ایک کو شہید کیا. تیسرا کمرہ جب کھولا, انہوں نے 19 آدمی جب نکالے میں نے قتل کی. 20واں آدمی جو ان میں مسلم تھا, عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا اور زیادہ عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نشانی تھی, وہ مجھے خطاب کرتے کرنے لگے کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو خدا کو اب کیا جواب دو گے؟ یہ کس کو تم قتل کر رہے ہو؟ یعنی وہ 7 افراد سارے اولاد رسول, جن میں عباد تھے, زہاد تھے, علماء تھے, وہ جن میں جوان تھے, جن میں عمر رسیدہ تھے, ان 60 آدمیوں کو, 60 صحابات کو جب میں نے شہید کیا ہے, آیا پھر مجھے روزہ کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ لذا اس بدبخت نے دنیا کے لیے اپنی دین کو قربان کر دیا. جو شخص اقتدار کے خاطر, مال و دولت کے خاطر, دنیا کے خاطر اپنی دین کو قربان کر دے, اس کو ہم عاقل نہیں کہہ سکتے. عاقل وہ ہوتا ہے جو دنیا کو دین پر فدا کر لے. آپ نے دیکھ لیا کہ کربلا میں بظاہر بڑے بڑے اوکلا تھے, جن کو لوگ بڑے بڑے اوکلا سمجھتے تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح اوکلا کون تھے اور صحیح معنوں میں بے وقوف اور بے عقل کون تھے. وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام جب کربلا کو نزدیک پہنچتے ہیں اور وہ مولا کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کے متعلق, حالات کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں, اس کے بعد جب انہوں نے کوفے کا نقشہ ان کو بتایا کہ ان کے عزائم یہ ہیں, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اتمام حجت کرتے ہوئے اپنی یاری اور نصرت کے لیے بلایا. اس نے معذرت کی, میں مسئلہ نہیں کر سکتا, میرا یہ مثلا گوڑا ہے اور بہترین ہے, یہ ہے وہ ہے, میں یہ آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کی گوڑے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو جلد از جلد کربلا کے حدود سے نکلنا چاہیے. اگر تم باہر نہیں نکلیں گے اور پھر میں استغاثہ کروں گا, آپ سن کر میرا مدد نہیں فرمائیں گے, تو پھر آپ کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا. لذا وہ بدبخت جب تک زندہ رہی تو وہ افسوس کرتے رہے, کاش میں اس وقت مولانا حسین کا یاری کرتا. تو اس کے اگر عقل, اگر کفری میں عقل ہوتا تو اس بدبخت کو 2 دن کے آرام کو اختیار نہ کرتا, ہمیشہ اور ہمیشہ کی عزت و سعادت کو اپنے لیے اختیار کرتا. اور صحیح معنی میں عاقل ہوتے کہ جب ایک مثلا لشکر کے کمانڈر ہے, لوگوں میں اس کا عزت و احترام ہے, جب روز عشورہ لشکر آمنے سامنے ہو گئی تو مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہور کی حالت پریشان ہے, مضطرب ہے. میں نے اس سے پوچھا, اے ہور اگر آج مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے بہادر اور شجاع کون ہے؟ تو میں تیرا نام لیتا. دیکھو آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محدود آدمی اور ہم دیکھو مت ہزاروں کی تعداد میں تم اس قدر پریشان ہو.
اور نے کیا جواب دیا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے.
آج میں اپنے آپ کو بہشت اور جہنم کے درمیان مخیر دیکھ رہا ہوں کہ یا اس طرف اگر میں جاؤں جہنم اور اس طرف اگر جاؤں بہشت, لیکن خدا کی قسم میں
صحیح معنوں میں عاقل وہ تھے جنہوں نے سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور ان کے قدم میں شہادت قبول کیا اور اس کمانڈری کو, اس عزت کو, اس مقام کو ٹھکر دی دیا, اس کو ٹھکرا دی دیا. یہ ہے عاقل, یہ ہے عقل. اگر یہ عاقل ہوتے تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ عقل انسانی تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. ان لوگوں نے کون سی زیادتی نہیں کی؟ آپ مجھے بتاؤ کہ شہید کرنا, خوب چلو انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا, لیکن آیا یہ اس سے زیادہ, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پھر انہوں نے سید شہداء اور ان کے اہل بیت و اصحاب کے مبارک لاشوں پر, آخر یہ عقل انسانی انسان کو اجازت دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, بڑوں کا جنگ جب ہوتا ہے تو بڑوں کو تو انسان قتل کرتا ہے, لیکن آیا 6 مہینوں کے بچوں کو بھی قتل کرنا, آیا یہ عقل ہمیں اجازت دیتا ہے یہ انسانوں کو؟ کیا یہ عقل, یہ عاقل تھے؟ آیا دنیا والے ان کو عاقل کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام محیط تشریف لائی اور اپنے اہل و عیال سے رخصتی کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اہل و عیال کو ایک جگہ فرمایا اور ان کو صبر کی تلقین کی. خداوند متعال تمہارا حافظ و حمید ہے, مصیبتوں پہ زیادہ آئیں گے لیکن تم کو صبر کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے, صبر کرنا ہے. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اہل عیال کے ساتھ وداع کیا, رخصتی کیا, خیمے کے دروازے پہ جب رخصت ہونے لگی تو بہن نے حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کا تھا اور تشنگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا وہ بھی لائے. کیا حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیتے؟ 6 ماہ کا بچہ تو پانی نہیں پیتا, 6 ماہ کا بچہ تو دودھ پیتا ہے. کیا حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماں نہیں تھی کہ اس کو دودھ دیتے تھی؟ لیکن یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب ایک ماں اپنی بچے کو دودھ دیتا ہو اس عرصے میں اس خاتون پر کوئی سخت وقت آتا ہے, پریشانی آتی ہے, وہ پریشانی بہت سخت ہو تو اس کی سینی میں دودھ خوش ہو جاتی ہے. تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ام رباب مادر حضرت علی اصغر علیہ السلام جو حرم مطہر حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام تھی, امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دوست رکھتی تھی. جب اس خاتون کو یہ یقین ہو گیا کہ آج حسین علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جائیں گی, تو اس کے دل پر اس قدر بوجھ آ گیا, اس قدر بوجھ آ گیا کہ اس بیوی کے سینے میں دودھ خشک ہو گئی. اس کے بعد اس کے سینے میں دودھ نہیں تھی کہ ششما علی اصغر کو دودھ دیتی. لذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہنیں جب علی اصغر کی یہ حالت دیکھ لیا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں لایا, بھائی حسین اس چھوٹے بچے کے ساتھ بھی خدا حافظی فرمائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اس چھوٹے معصوم کے ساتھ خدا حافظی کر لے. آپ کو معلوم ہے جب کوئی مسافر پہ جاتا ہے تو اس کے گھر میں چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو ان کے مائیں اس کو لاتے ہیں اور وہ اس کو چومتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے شہید کے ساتھ محبت کیا, لیکن جب دیکھ لیا کہ تشنگی کی وجہ سے وہ معصوم بے ہوش ہے تو انہوں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور کہہ دیا کہ بہن زینب مجھے یہ معصوم دے تو میں اپنی ذات میدان لے جا کر جائے دشمن ان پر رحم کر لے. لیکن جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معصوم شہید کو اپنی ذات لایا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمانے لگے, اے اہل کوفہ اگر تمہارے زام میں حسین گناہگار ہے تو یہ چھوٹا بچہ یہ تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے, دیکھو تشنگی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے. کاش وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے اس معصوم پر رحم کرتے, لیکن انہوں نے اس معصوم پر بھی رحم نہیں کیا. حضرت علی حسین میں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ حضرت علی اصغر بے ہوش تھے. کب تک بے ہوش تھے؟ اس وقت تک کہ جب دشمن کی طرف سے تیر آ گیا اور اس تیر کے حرارت کو اس معصوم بچے نے احساس کیا تو بیدار ہو گیا اور دونوں آنکھوں کے کھول کر بابا کی خدمت میں زبان حال سے عرض کرنے لگی, مجھے مان تک پہنچاؤ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر جب یہ عظیم حادثہ پیش ہوا تو انہوں نے کیا خدا کی طرف سر کو بلند کر کے فرمانے لگے, حول علی ما نزل بی انہو بعین اللہ, خدایا جب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تم دیکھ رہے ہو تو پھر یہ سب میرے لیے آسان ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي خلت بفنائك, يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بحسينك يا الله 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 الهی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا, پروردگارہ ہمارے اس عزاداری کو تیری درگاہ میں قبول فرما. خدایا عزاداری سید مظلومان کو ہمیشہ قائم و برپا فرما. خدایا قیامت کے دن ہمیں سید مظلومان کے عزاداروں کے سب میں محشور فرما. خدایا محبت اہل بیت جو آپ کی عظیم نعمت ہے, ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اس عظیم نعمت سے کبھی بھی محروم نہ فرما. اس دنیا میں زیارت حسین اور قیامت کے دن شفاعت حسین ہمیں نصیب فرما. اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. رزمندگان اسلام سپاہیان قرآن جہاں جہاں پر کلمہ حق کے لیے کلمہ حق کے سربلندی کے لیے جہاد میں مصروف ہے, خواب افغانستان میں ہو یا لبنان میں ہو یا دنیا کے دوسرے خطے میں, سارے لشکریان اسلام کو فیروزی عطا فرما. خصوصاً لشکریان امام الزمان جو قدس کے آزادی کے لیے کربلا کے راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما. کربلا معلی کا راستہ عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام پر جلد از جلد آزاد فرما.